مولانا عبدالاحد فخردے ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے مسجد اقصی کے فضائل کو بیان کیا گیا تھا کہ مسجد اقصی کی کیا اہمیت ہے اور اس مسجد کی کیا خصوصیات ہے۔ انہی باتوں کو دو تین منٹ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ یہ باتیں اچھی طرح ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، ذہن نشین ہو جائیں۔ پہلی بات تو ہم نے یہ عرض کی تھی گزشتہ ہفتے کہ یہ مسجد اقصی روئے زمین کی دوسری مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی مسجد کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، وہ، اور اس کے بعد نمبر دو پر مسجد اقصی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ دوسری فضیلت، گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بیان کی تھی کہ یہ وہ مقدس زمین ہے جو تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، یعنی مسلمان اور تمام انبیاء اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد تقریباً 17 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، پھر اس کے بعد کعبے کی طرف قبلہ بنا رخ کر دیا گیا، اب ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں عطا کی ہیں، یہ مبارک سرزمین ہے اور اس کے مبارک ہونے کی گواہی حق تعالی نے قرآن مجید میں دی ہے، الذی بارکنا حولہ، کہ جس زمین کے، جس مسجد کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جو زمین ہے، یہ مبارک ہے، ہم نے اس میں برکت دی ہے، تو اس کے مبارک ہونے کی گواہی، اس زمین کے مبارک ہونے کی گواہی حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ سفر معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے آئے، اور پھر مسجد اقصی سے آپ نے آسمانوں کی سیر کی اور ساتوں آسمانوں سے بھی آگے بڑھ گئے، اور یہ سب کچھ راتوں رات ہوا، اور پھر اسی رات آپ واپس چلے آئے، پھر مسجد اقصی پہنچے، پھر مسجد حرام پہنچے، پھر وہاں سے اپنے گھر لوٹے۔ یہ جو مبارک سفر تھا معراج کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اٹھا لیا گیا، یہ سفر معراج زمین سے جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو اولین زمین ہے مسجد حرام، اس کے بعد نمبر دو پر مسجد اقصی ہے۔ پانچویں فضیلت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کا نام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ دو ہی مسجدیں ہیں جن کا نام لیا گیا، ایک مسجد حرام ہے اور ایک مسجد اقصی ہے، کہ اللہ نے نام لے کر ان مبارک مسجدوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا۔ چھٹی فضیلت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ مقدس اور مبارک سرزمین ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بہترین اجتماع اسی جگہ پر ہوا، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام معراج کی رات اسی مسجد میں جمع ہوئے تھے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام کی امامت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور تمام انبیاء مقتدی تھے، آپ کے پیچھے کھڑے تھے. تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین اجتماع ہے. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر بہتر اجتماع انسانی تاریخ کا کون سا ہو سکتا ہے، جب معراج کی رات دنیا کے سب سے پاکیزہ نفوس اور دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں اور اللہ کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت بیک وقت ایک ساتھ مسجد اقصی میں جمع تھی. اور ساتویں فضیلت بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نمبر ایک پر مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین، کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر 100,000 نمازوں کا ثواب. نمبر دو پر مسجد نبوی، مدینہ طیبہ کی سرزمین، کہ وہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,000 نمازوں کا ثواب. اور نمبر تین پر مسجد اقصی، کہ وہاں ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب. یہ 7-8 فضیلتیں ہم نے مختصراً بیان کی تھی. آج ہم نے پھر اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا تاکہ وہ گزشتہ ہفتے کی باتیں دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں اور اچھی طرح بیٹھ جائیں، اور لوگوں کو اور ہمیں اس کا احساس ہو کہ ہمیں اس مسجد سے، اس علاقے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے. ہمارا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس زمین سے اتنا گہرا رشتہ اور تعلق کیوں ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، جو فضیلتیں اور خصوصیات دنیا کے دیگر مقامات کو حاصل نہیں ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کا اس سرزمین کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس صرف فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ دنیا کے 2 عرب یا کم و بیش، اللہ ہی بہتر جانے اس کی صحیح مقدار کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، بتائی جاتی ہے 2 عرب مسلمان ہیں. تو دنیا کے بسنے والے 2 عرب مسلمانوں کا مسئلہ ہی ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہو یا عرب ممالک کے رہنے والے ہو یا یورپین کنٹریز میں ان کا رہنے والے ہو، دنیا کے کسی خطے، ملک یا علاقے میں رہنے والے ہو، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ صرف فلسطینی بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فلسطینیوں کا ہم پر احسان ہے کہ وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اگر وہ ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے تو پوری امت گنہگار ہوتی. تو یہ ان بھائیوں کا ہم پر احسان ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں پر احسان ہے کہ ان نہتے چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا، مسلمانوں کا مسئلہ سمجھا، اور اس کے دفاع کے لیے اور اس مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے انہوں نے شہادتیں پیش کی. اور آج سے نہیں، مسلسل 75 سالوں سے گزشتہ وہ ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلوں کو آپ اور ہم سلام پیش کریں کہ اتنی ظلم سہنے کے باوجود اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی شہادتوں کے باوجود ان کے جذبات میں کمی نہیں آئی، ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی. وہ ایک زندہ قوم کی طرح ہر شہادت کے ساتھ ان کا جذبہ جہاد اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. شہادت کا جذبہ ان کے اندر اور زیادہ ٹھاٹے مار رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. یہ ان کا جذبہ ہے، جیسے ہمارا جذبہ ہے کہ اور جئیں، اور کھائیں، اور پیئیں، اور مستی کریں، اچھا موبائل لیں، اچھی گاڑی خریدیں، اچھے بنگلے میں رہیں. جیسے ہمارے یہ جذبات ہیں، ان کے یہ جذبات ہیں کہ خدا کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں. ان کے یہ جذبات ہیں کہ میرے بچے، میری بچیاں خدا کے راستے میں شہید ہو جائیں، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں. موت کی تمناؤں کے ساتھ وہ جیتے ہیں جیسے ہم زندگی کی تمناؤں کے ساتھ جیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے اندر وہ جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں ان حالات سے واقفیت ہونی چاہیے اور ہمارے اوپر جو کچھ ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم یہاں رہتے ہوئے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اس تعلق سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ہم بھی اس میں برابری کے شریک ہیں، ہم بھی اس میں حصے دار ہیں، ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ لگنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، صرف سننا حالات سے واقف رہنا بس اتنا کافی ہے؟ یقیناً یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان حالات سے واقف رہیں، ہم کرکٹ میچز کی پوری تاریخ سے واقف رہتے ہیں، کس دن کون سا کرکٹ میچ ہونے والا ہے، کون جیتا کون ہارا، کون مین آف دا میچ، کس نے زیادہ رنز بنائے، کس نے زیادہ وکٹیں لی، ان تمام تفصیلات کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور اس وقت بیت المقدس کے کیا حالات ہیں، مسجد اقصی کے کیا حالات ہیں، فلسطین کے کیا حالات ہیں، بہت سارے مسلمان اس سے غافل رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، اس جذبے کی کمی ہے جو جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اس لیے اب تو حالات سے واقفیت بھی نہیں ہے، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان حالات سے واقفیت حاصل کریں، اس ملک کی تاریخ کو معلوم کریں، ہزاروں مسلمان اس جنگ میں ابھی 10 دن میں شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے، اور ان شہید ہونے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی ہے، اکثریت عورتوں کی ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ دشمن بچوں کو اور عورتوں کو کیوں نشانہ کر رہا ہے، حماس کے مجاہدین نے جب حملے کیے بنی اسرائیل کے ملک پر آج سے تقریباً 10 روز قبل، تو انہوں نے بچوں کو یا عورتوں کو یا بوڑھوں کو یا عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے فوجی ٹھکانوں کو یا ان جگہوں کو جہاں پر ان کے ہتھیارات چھپے ہوئے ہیں، ان جگہوں کو ٹارگیٹ کر کے انہوں نے ان جگہوں کو نشانہ پر بچوں بوڑھوں عورتوں پر انہوں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ ویڈیوز جو سامنے آئی ہے، الجزیرہ والوں کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، اس وقت اکیلا میڈیا عالمی میڈیا میں الجزیرہ ہے جو وہاں کی صحیح صورتحال سے پوری دنیا کے لوگوں کو واقف کرا رہا ہے، ورنہ باقی جتنی میڈیا ہے الا ماشاءاللہ سب دجالی میڈیا، شیطانی میڈیا، یاجوجی میڈیا، سب دھوکے باز، جھوٹے، دغا باز، دنیا کے سامنے فراڈ کہانیاں پیش کرتے ہیں، جھوٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں، جھوٹی داستانیں پیش کرتے ہیں، اور ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی ہتھیار کے ذریعے ہر جائز ناجائز اور ہر ناجائز جائز بن جاتا ہے، پھر ان ہتھیارات کا بھی استعمال ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قانون کے مطابق جن ہتھیارات کا استعمال کرنا بھی منع ہے، لیکن وہ انسانوں کے ذہن و دماغ سے میڈیا والے کھیل کر ان کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر ظالم کے ہر ظلم کو دنیا کے انسان جائز سمجھتے ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، 21ویں صدی میڈیا کا دور ہے، یہاں ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے، یہاں ذہن سازی کی جاتی ہے، یہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہاں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنایا جاتا ہے، یہاں دہشت گرد کو امن پسند اور امن پسند کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے، آج کی پوری میڈیا کی تاریخ یہی ہے، اور پوری میڈیا وہ ہندوستان کی گودی میڈیا ہو یا عالم دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں کی میڈیا ہو، سب کا یہی رول ہے، سب کا یہی کام ہے کہ انہوں نے امن پسند کو دہشت گرد بتایا اور دہشت گرد کو امن پسند بنا کر پیش کیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس میڈیا کو دیکھ اور سن کر وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے، اور یہ ظالم مظلوم ہے، وہ اسرائیل کو مظلوم سمجھتے ہیں اور فلسطینیوں کو ظالم سمجھتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کی سوچ ہو گئی بلکہ ان جھوٹے دغابازوں کے بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے کچھ بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھی یہی سمجھنے لگے کہ جھوٹ کو اتنی کثرت سے کہو اور ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ اس جھوٹ کو بھی سامنے والا سچ سمجھ بیٹھے، یہ آج کے میڈیا کی پالیسی ہے، تو الجزیرہ کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے صحیح رپورٹنگ دنیا کے سامنے پیش کی، انہوں نے دکھایا کہ ہمارے فلسطینی مسلمان کس طرح اسرائیلی عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر ان کی قید میں آتے ہیں تو باعزت رہا کر رہے ہیں. ان کے انٹرویوز، اس عورت کے انٹرویوز سامنے آئے. بہر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حالات سے واقفیت بہت ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے کھانے پینے میں اور کپڑے پہننے میں اور پیسے کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں عالم اسلام اور دنیا کے حالات سے واقفیت نہیں رہی. تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحیح صورتحال سے واقف ہوں، اور گودی میڈیا کو تو ہرگز نہ دیکھیں، ان کو ہرگز نہ سنیں. اور بہت سارے وہ میڈیا کے لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر بنا کر پیش کرتے ہیں، جب اس طرح کے مسائل پر وہ بولتے ہیں تو یہ بھی گودی میڈیا کی زبان بولتے ہیں. میں ان اینکروں کا نام نہیں لیتا، جو اینکر ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، یہ بڑے سیکولر مائنڈ والے اینکر ہیں اور مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں مظلوموں کے حق میں بولتے ہیں، وہ بھی ان مسائل میں گودی میڈیا کی زبان استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، پوری کفر ایک ہی ملت ہے. جب اسلام کے خلاف بات آئے گی یہ سارے ایک ہو جائیں گے. دنیا کے سات عجوبوں کا تو آپ کو پتا ہے، ہندوستان کا آگرہ کا تاج محل ایک عجوبہ ہے. اس طرح سے سات عجوبے مشہور ہیں دنیا میں. دنیا کا آٹھواں عجوبہ یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو گئے. اسرائیل یہودی ہے، امریکہ عیسائی ہے، اور یورپین کے ممالک پورے عیسائی ہیں، اور امریکہ اور یورپین ممالک مکمل سپورٹ کر رہے ہیں اس جنگ میں اسرائیل کو. اور 75 سالوں سے، بلکہ 1917 سے لے کر اب تک تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اگر یہودیوں کو کہیں سے حمایت اور مدد اور نصرت ملی ہے تو وہ سارے کے سارے عیسائی ممالک ہیں. پوری ہزاروں سالہ تاریخ بتاتی ہے آج تک عیسائیوں نے کبھی بھی یہودیوں کو سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا. آپ ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہودی ہمیشہ مظلوم رہے، یہودی ہمیشہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہے، یہودیوں کو مارا اور پیٹا جاتا رہا، یہودیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اور یہ ساری ہزاروں سالہ تاریخ میں ان کو مارنے والے، ان کو پیٹنے والے، ان کو قتل کرنے والے، ان کی نسل کشی کرنے والے سب کے سب عیسائی تھے. کیا بات ہے کہ ان کے کٹر دشمن ان کے دوست بن گئے. ان کے کٹر دشمن جنہوں نے ہزاروں سال سے ان کو مارا اور پیٹا اور ان کا قتل کیا، ان کے نام ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، وہی آج ان کے دوست بن گئے. اس لیے کہ بات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ جب بات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے گی سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا. چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام مذاہب اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ آٹھواں عجوبہ ہے کہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو مارنے کے لیے آج مل گئے، ورنہ پوری تاریخ بتاتی ہے یہ کبھی آپس میں دوست نہیں رہے، ان کی ہمیشہ دشمنیاں چلتی رہی اور مار پیٹ ان کے درمیان باقی رہی. ہٹلر کون ہے؟ عیسائی ہے، جس نے ہزاروں نے لاکھوں یہودیوں کو مارا تھا. بہر کے ایک تاریخ ہے، تو تاریخ سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تاریخ سے واقفیت کی بنیاد پر بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ربی امریکہ میں آباد ہے، یہ بھی یہودیوں کی ایک پارٹی ہے، یہودیوں میں کا ایک فرقہ ہے. وہ خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں امریکہ کی سڑکوں پر اتر کر، انہوں نے خود ریلیاں نکالی اور فری فلسطین، فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے. اسرائیل کے خلاف انہوں نے جم کر ہنگامہ آرائی کی. یہ امریکہ کے یہودی ہے، اور جو اس وقت یہودی فلسطین کی زمین پر آباد ہوئے ہیں وہ صہیونی یہودی ہے، جن کو ہم انگلش میں زائنسٹ کہتے ہیں، جو متعصب اور پرتشدد کاروائیوں پر یقین رکھنے والے یہودی ہیں. اور ان کا اس بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. وہ ربی ہیں جو اس وقت امریکہ میں آباد ہیں. بہرکہ تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات اور حقائق ہے جس کو مختصر 20 منٹ کے وقفے میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم تاریخ سے کتنے غافل ہیں, حالات سے کتنے غافل ہیں. ہمیں حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان چینلوں کے ذریعے ہمیں ان حالات تک پہنچنا چاہیے جو صحیح ترجمانی کرتے ہو, اور گودی میڈیا اور اس طرح کی دجالی میڈیا سے ہم ہمیشہ اپنے کو دور رکھے, اس لیے کہ اس سے ذہن بہک جاتے ہیں. تو دوسری چیز, ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی خاص کر ان کو یاد رکھنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار سے آدمی دشمن سے لڑتا ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کر ان سے اپنی دعاؤں کے ذریعے لڑ سکتے ہیں, یہ مومن کا ہتھیار ہے. لیکن وہ دعائیں نہیں کہ بھائی جس میں دل ہی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو, غافل دلوں کی دعائیں اللہ رد فرماتے, قبول نہیں کرتے. دو چار منٹ وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے, فر نمازوں کے بعد نہیں. امام صاحب کیا دعا کرتے ہیں مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اپنی اپنی دعا کریں, اپنی اپنی دعا کریں, انفرادی طور پر اللہ سے مانگے, اپنا حق سمجھے کہ وہ مسلمان فلسطین کے مظلوم وہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں, ہماری طرف سے وہ فرض ادا کر رہے ہیں, ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ان کی مدد کے لیے دعائیں کریں, اور ان ظالموں کے حق میں بد دعائیں دیں اگر اللہ نے ان کے حق میں ہدایت مقدر نہ رکھی ہو. تیسری ذمہ داری یہ ہے, ہم قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. الحمدللہ یہاں تو بھٹکل میں ہو رہا ہے, اللہ کا احسان ہے. افسوس یہ ہے, بعض عرب ممالک سے ابھی کچھ لوگ آئے تھے, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو معلوم ہوا عرب ملکوں میں ایک ملک, ابھی نام لینا مناسب نہیں, چھوڑ دیجئے اس کو, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں نہ خطبے میں دعائیں ہیں نہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہے. عرب حکمران اسرائیل سے اتنا گھبرایا ہوا ہے, ڈرے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ, سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں ان کے پاس, نہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہے اور نہ خطبوں میں دعائیں ہیں, کچھ نہیں ہے. اسرائیل کے خلاف بد دعا تو دور کی بات, فلسطینیوں کے حق میں دعائیں بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ بزدلی ہے اور یہ ایمان کی کمزوری ہے, اور اس قدر گراوٹ اور انحطاط ہے ان ملکوں سے جن ملکوں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے. چوتھی چیز, ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں, ہاں اس کی تحقیق ضرور کریں. کچھ میسیجز ایسے فارورڈ ہوتے, امیجز, جب میں نے اس کی تحقیق کی, ایک امیج شائع ہوا تھا, 6-7 کمپنیاں یا 6-7 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے, معلوم ہوا اس میں سے سنگل اسرائیل کی کوئی کمپنی نہیں ہے. تو ہم لوگ بہت الٹا فارورڈڈ میسج پر بہت یقین رکھتے ہیں. لا تحدث بكل ما سمعت كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ہر چیز جس کو ہم نے سنا اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے, اس کو مت بیان کرو. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی بھی بات کو بیان کرتا رہے. ہر میسج کو فارورڈ کرے بغیر تحقیق کے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جھوٹے ہیں. ہمیں فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ہاں, امریکہ کی وہ کمپنیاں جن کمپنیوں کے بائیکاٹ سے حکومت کا نقصان ہوتا ہو, نہ کہ عوام کا. مثال کے طور پر میری اپنی یہ کمپنی ہے, میں امریکہ کا باشندہ ہوں, آپ میری کمپنی کا بائیکاٹ کرو گے صرف اس لیے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, اس سے تو ہم عام پبلک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے کئی نوجوانوں کو اب تک اس کی ذمہ داری دی ہے, اب تک کسی نوجوان نے ذمہ داری کو پوری طور پر ادا نہیں کیا. اللہ کرے کہ وہ جلدی ادا ہو جائے, کہ باقاعدہ ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جس سے اسرائیل کی حکومت اور امریکہ کی حکومت کو نقصان پہنچے. اس لیے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل اور امریکہ ہے, اور اس کے بعد یورپین ممالک ہیں جو دنیا کو امن پسند بتاتے ہیں, اور انسانی تاریخ میں اس سے بڑے دہشت گرد پیدا نہیں ہوئے. آپ ڈنگے کی چوٹ پر بولیے اس بات کو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم گودی میڈیا کی بات سن کر امریکہ کو امن پسند سمجھتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اس تعلق سے اپنے گھروں میں, اپنی ماؤں بہنوں میں بھی بیداری, اپنے ماحول میں بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے مظلوم بھائیوں کے خلاف کے حق میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں اور ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہم اس کو ضرور کریں. حق تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جلد دن ہمیں جلد اللہ اپنی زندگی میں دکھلا دے کہ فلسطین آزاد ہو، مسجد اقصی آزاد ہو، اور ہم سب اس جگہ جا کر مسجد اقصی میں عبادت کریں، اللہ کے حضور سر رکھیں، دعائیں کریں، عبادت کریں، اعتکاف کریں. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے. ہمیں علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد.